الإسلام مولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيت الطيبين الطاهرين المخدومين المظلومين المنتدبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نذهب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتظل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجل لي خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دارانا جی سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں مجھے کے ساتھ زمانے کے امام کی خدمت میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں. ظاہر کے دن ابھی ختم ہی ہوا ہے اور مولا کی ولادت کی خوشی اتنی تھوڑی نہیں ہوتی کہ وہ ایک دن میں ختم ہو جائے, بلکہ اس کا سلسلہ تو ابھی میرے خیال میں پورے رجب کے مہینے تک سلسلہ یہ دراز رہے گا. پروردگار عالم مولا کی ولادت کے صدقے میں تمام مومنین کی جملہ حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رضا نے ذرا آج اس بات کے اوپر ہم غور کریں کہ مولا کائنات کی ذات ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اشہد ہیں, بہت سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جنہیں ہم مولا کائنات کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں اور صرف مولا ہی کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ تک کہا کہ مولا کی زندگی جانے اقدار ہے, یعنی کئی ایسی صفات جو بظاہر آپس میں متضاد لگتی ہیں مگر وہ مولا کی زندگی میں ہمیں جمع نظر آتی ہیں. مثلا ایک شخص ایسا ہو جو میدان جنگ کے اندر شجاعت کی جوہر دکھا رہا ہو تو پھر آپ اس سے بہت زیادہ فلم و بزباری کی توقع نہیں کرتے, بلکہ وہ واریئر نیچر کا ہو جاتا ہے. ایک ایسا شخص ہو جاتا ہے کہ جو قدم قدم پہ بات بات پہ بس کاٹنے کا اور پتے کرنے کا اور خون بانے کا کام کرتا ہو. لیکن آپ مولا کائنات کی زندگی میں دیکھیں گے کہ جہاں پر مولا کائنات ایک مرتبہ ہمیں میدان جنگ کے ایک بھرپور سپاہی کے طور پر نظر آتے ہیں, وہی علی نبی طالب علم و بردباری کے حوالے سے, یتیموں کی خبر گیری کے حوالے سے, بیواؤں کی دستگیری کے حوالے سے ان کی قوت کے اندر بھی ہمیشہ آگے ہی نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ایک شخص اگر میدان جنگ میں بہت آگے ہو تو پھر اس کے بعد اس سے اس بات کی توقع نہیں ہوتی کہ وہ علم و عمل کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کوئی مہارت کا مظاہرہ کر پائے گا یا بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری اس کا کردار ہمارے سامنے آ پائے گا. لیکن مولا کائنات کی زندگی ہمیں, ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا وہ مشہور جملہ کیا نام مدینۃ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہاں تک کہ مولا کا وہ جملہ زبان زد عام ہے جو نبی اللہ کے اندر ایک سرونی قبل ان سب کے دوں گی کہ وہی علی جنہوں نے چار ساڑھے چار پونے پانچ سال جو ظاہری خلافت کی ہے اور اس میں سول وار کا سامنا کرنا پڑا ہے, مگر اس میں بھی وہ ممبر پر جا کر یہ اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ, اور خدا کی قسم میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہوں. اور پھر یہ دعویٰ بھی مولا کائنات کی زبان پر سچتا ہے کہ مولا یہ فرمائے کہ لشکن نیت بھی وسعت بجلت تو حل رات لاپسے تو عادت قورات میں قورات ہیں وہ حالل انجیل میں انجیلیں وہ حالل قرآن تو قرآن ہیں, کہ اگر میرے لیے اطمینان و سکون کی مسند بچھا دی جاتی تو میں اہل توریت کے درمیان توریت سے فیصلہ کرتا, اہل انجیل کے درمیان انجیل سے فیصلہ کرتا, اور اہل قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ کرتا. حتیٰ ینتقو صدقہ علی و ما کذب, یہاں تک کہ سب کہہ اٹھتے کہ علی نے بالکل سچ کہا اور کوئی غلطی نہیں کی. یعنی جو اس علم کے ماہرین ہیں خود وہ گواہی دیتے کہ علی کا ہر فیصلہ مبنی پر حق کو ادا کرتے. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو خصوصیت کے ساتھ, یہ کیا غور فرمائیے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم پڑھیں گے یا آل محمد کے وہ ماننے والے پڑھیں گے کہ جو 12 اماموں کا نظریہ رکھتے ہیں اور جن میں پہلے امام کے طور پر وہ مولا کائنات کو قبول کرتے ہیں, تو وہ تو پڑھیں گے مثلا الکافی سے, وہ تو پڑھیں گے بحر الانوار سے, وہ تو پڑھیں گے مثلا دوسری ایسی کتابیں کہیں ہیں البین علامہ ہلی کی, وہاں سے پڑھیں گے کہ جس کے اندر مولا کائنات کے فضائل لکھے ہوئے ہیں. اور غورطلب بات یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر بھی ہمیں یہ ملتا ہے اور بہت واضح طور پر ملتا ہے کہ مولا کائنات کے چاہنے والے صرف شیعوں کے اندر منحصر تو نہیں, بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کا تشیع سے علی ظاہر کوئی تعلق نہیں ہے مگر اس کے باوجود وہ حضرات بھی مولا کائنات کے فضائل پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے جھومتے ہیں, یعنی اتنا زیادہ اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہوتی. واقعہ وہ مولا کائنات سے اپنی نسبت کی بنا پر ایک فخر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چاہے ہم شیعوں کی طرح سے ان کو پہلا امام نہ بھی مانتے ہوں مگر بہرحال ان کی ولایت میں بھی کوئی شک نہیں ہے, ہم انہیں پروردگار عالم کا نمائندہ سمجھتے ہیں, ہم پروردگار عالم کے رسول کا انہیں وسیع سمجھتے ہیں. کیا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں خلیل ایک نحوی گزرے ہیں اور انہوں نے یہ جملہ کہا اور فقط حضرت ابراہیم خلیل خدا وہ تو ان کا لگا بھائی, ایک اور نحوی بھی گزرے ہیں اپنی زبان کے اندر جو سب کو نحو کے ماہرین ہوتے ہیں, انہوں نے بھی ایک مقام پر یہ کہا اور شاید صرف ان کا جملہ نہیں ان کے علاوہ اور دوسروں نے بھی یہ جملہ کہا. یعنی کی ذات عجیب ہے کہ جن کے فضائل کو اپنوں نے جان کے خوف کی وجہ سے چھپایا, غیروں نے بغض کی وجہ سے چھپایا اور اس کے باوجود ان کے فضائل زبردست عام ہیں, یہ موجودہ پروردگار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ اسے کیا نام دیں گے کہ جہاں پر اپنی جان کو بچانے کی وجہ سے فضائل کا اظہار نہیں کر پا رہے, تکیوں میں زندگی گزار رہے اور اتنی لمبی زندگیاں یعنی تکیے کے اندر گزر رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ 2-3 مہینے اور اس کے بعد تکیے ختم, نہ پوری پوری زندگیاں تکیے میں گزر رہی ہیں اور اس کے بعد جو دشمن ہیں جو مخالفین ہیں ان سے تو توقع ہی نہیں, وہ تو ڈھونڈ رکھتے ہیں, وہ تو نفاق رکھتے ہیں, تو ان سے تو توقع نہیں ہے کہ وہ مولا کے فضائل کو بیان کریں گے مگر اس کے باوجود ہمیں مولا کے فضائل ہر جگہ نظر آتے. تو کئی افراد نے یہ کہا کہ یہ علی بن ابی طالب کی ذات کا معجزہ ہے, پروردگار عالم کا معجزہ ہے کہ علی کے فضائل کو اتنا مخفی رکھا گیا اس کے باوجود اتنے ظاہر ہو گئے, یہ پروردگار عالم کے معجزے کے علاوہ اسے اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ پھر میں سوال کرتا ہوں کہ جہاں اتنا مخفی رکھا جا رہا تھا منصوبہ پروردگار کے تحت یہ جو وسائل مولا ظاہر ہوئے تو اس کے اندر آج جو افراد پڑھ مثلا میں آپ کے سامنے مثال دوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, وہ اگر مولا کائنات کے فضائل پڑھتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں تو وہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ میں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ وہ انوار سے تو نہیں پڑھ رہے, یا وہ مثال کے طور پر الگین سے تو نہیں پڑھ رہے, پھر وہ کن کتابوں سے پڑھ رہے ہیں؟ خود برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر مولا کائنات کے فضائل بیان ہوئے اور بڑی کثرت کے ساتھ بیان ہوئے. یہ صحیح ہے کہ جہاں چھپایا گیا وہاں چھپایا گیا مگر جب پروردگار عالم نے اپنے منصوبے کے تحت جس کو خدا کہتا ہے مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ مکر کرنے والے تو اپنا مکر کرتے ہیں مگر اللہ کی اپنی تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی مکر ٹھہر نہیں کرتا, جب پروردگار عالم نے تدبیر کر رہا تو وہ تدبیر کس طرح سے ظاہر ہوئی ہمیں نظر آتا ہے کہ مولا کے فضائل اتنے کثرت کے ساتھ بیان ہوتا ہے, پیغمبر اکرم نے اتنا بیان کیا کہ اس کے بعد ایک شخصیت تو ہمیں نظر آتی ہے مثلا مولوی عبدالحق ٹائپ کی جو بہت زیادہ پرانی شخصیت تو نہیں. یہ افراد بھی جب کتابوں کے اندر فضائل دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے کہ ایک ان کا اردو کے اعتبار سے کانٹریبیوشن ہو جس کی وجہ سے ان کو بابا اردو کہا جائے, وہ الگ ہے, مگر دوسری طرف ناصبیت کے حوالے سے جو ان کا نظریہ اور عقیدہ تھا وہ بھی کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں. علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقام ہو اپنی ایک تقریر کے دوران مولوی عبدالحق کا ایک جملہ کوٹ کرتے ہیں اور اس کو تذکرہ تنقید کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مولوی عبدالحق نے کہا کہ علی کے فضائل اتنے بیان ہوئے, سیدہ کے فضائل اتنے بیان ہوئے, حسن اور حسین کے فضائل اس قدر اتنے سلسلوں سے ہم تک پہنچے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ سچ نہیں ہو سکتے. یہ عجیب ہے, کہنا بہت بڑا تواتر کسی حدیث کے مستند ہونے کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ ایک حدیث اتنے سلسلوں سے آئے کہ اس کے بعد کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ سکے. آپ پر کسی ایک حادثہ ہوا کتنے افراد اس کے اندر قتل ہوئے, ایک اخبار نے لکھا کہ 5 افراد, ممکن ہے کہ آپ شک کریں گے مثلا ممکن ہے کہ صحیح خبر ہو ممکن ہے غلط, دوسرے چینل کو آپ نے بولا اس نے بھی کہا 5 افراد, تیسرے نے بھی کہا 5 افراد, چوتھے نے بھی کہا 5 افراد, یہ ہر ایک اپنے اپنے رپورٹرز کی بنیاد پر یہ خبر دے رہے ہیں. جب اتنے سارے مل کر کہتے ہیں تو اس کے بعد انسان یقین کرنے لگتا ہے کہ ہاں صاحب ایسا ہی ہے معاملہ. اس کو کہتے ہیں کہ مختلف سلسلوں سے اس خبر کا آنا. اب یہاں پر مولوی عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے سلسلوں سے اتنی روایت آئی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ احادیث صحیح نہیں ہو سکتی, یہ غلط احادیث ہے. ایسی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا, بس یہی کام تھا کہ کبھی علی کے فضائل بیان کرے, کبھی حسن کے فضائل بیان کرے, کبھی حسین کے فضائل بیان کرے, کبھی اپنی بیٹی کے فضائل بیان کرے. بس ایسا لگتا ہے کہ یہی کام تھا اور تو کوئی کام ہی نہیں تھا پیغمبر اکرم کو. علامہ نقل صاحب اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں, فرماتے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ میں نے پیغمبر اکرم سے اتنا قرآن سنا, اتنا قرآن سنا, اتنا قرآن سنا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ پیغمبر اکرم نے قرآن بیان نہیں کیا. کیا مطلب؟ ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو قرآن کی آیتیں پڑھنے کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا. کبھی سورہ بقر پڑھنے, کبھی سورہ آل عمران پڑھنے, کبھی سورہ نساء پڑھنے, کبھی مائدہ پڑھنے, کبھی ناس, کبھی فلق, کبھی قل اللہ. کیا مطلب؟ کہ پیغمبر اکرم نے جو دو چیزیں چھوڑنی ہیں انہیں کا تو تذکرہ کریں گے. پیغمبر اکرم ہدایت کے لیے اپنے بعد یا قرآن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا ہجرت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, لہٰذا کبھی قرآن کا تعارف کرتے ہوئے ملیں گے اور کبھی ہجرت کا تعارف کرواتے ہوئے نظر آئیں گے. یہی ہوگا, پیغمبر اکرم واقعی یہی کریں گے. اس لیے کہ یہی وہ دو ہیں کہ جن سے ہدایت کے کام کو آگے جاری اور ساری رہنا ہے, لہٰذا یہ اکرم معقول نہیں ہے. دیکھیں ایک کردار اس قسم کا ہے, دوسرا کردار کس قسم کا ہے؟ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر, صحیح بخاری کے اندر آپ کو گنتی کی تین چار روایتیں ملیں گی مولا کائنات کے فضائل کے, اس کے اندر باقاعدہ باب قائم کیا گیا اور فضائل صحابہ کا ایک باب مولا کائنات کے فضائل لکھے, اس کے اندر تین سے چار حدیث اس کے اندر لکھ دی. اگر کہ بڑی مضبوط حدیث ہیں مگر تین سے چار, تو باقی حدیثیں کہا گئی. دیکھیے ایک انسان نفسیاتی طور پر بھی احساس کرتا ہے کہ میرے سامنے سو حدیثیں آئی, پانچ سو حدیثیں آئی, میں نے پانچوں کو نظر انداز کر دیا, ایک تو لکھوں, اس کے بعد ایک ہزار حدیث آ گئے ان کو نظر انداز کر دیا, اب تو ایک حدیث لکھوں. انسان ضمیر کا تو مجبور ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کتنا اسے مسترد کروں, کتنا اسے نظر انداز کروں, جب احادیث لکھ رہا ہوں اور کتاب کے اندر لکھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے. میں نہیں چاہتا کہ علی کے فضائل سے متعلق احادیث کو لکھا جائے, مگر کس حد تک, کہاں تک میں اپنے آپ کو روکوں؟ اس کے بعد وہ ہزار حدیثیں چھوڑنے کے بعد ایک حدیث لکھ دیتے ہیں, پھر دو پانچ ہزار حدیثیں نظر آتی ہیں اس کے بعد پھر ایک حدیث لکھ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد احادیث کا سلسلہ. تو بڑی مشکل سے تین سے چار گنی چنی احادیث جامع وہ صحیح کے اندر آئی, صحیح بخاری کے اندر, مگر آگے اس اعتبار سے اس کا ایک ویٹ اور اس کا ایک وزن قرار پایا. مگر اس کے علاوہ اور دوسرے افراد اور دوسرے علماء جو واقعا اپنے ضمیر کے ہاتھوں اتنے مجبور ہوئے, اتنے مجبور ہوئے کہ انہوں نے پھر ایک اور دو اور تین حدیث کے اوپر تنازع نہیں کی, انہوں نے پھر مستقل کتابیں تعلیم کی مولا کائنات کے وزائل پر, جن وہ افراد تھے جن کا تشیعوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. دیکھیے جب قربانی دینے والوں کا تذکرہ آتا ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ جو آل محمد کے حقیقی ماننے والے ہیں انہوں نے جو قربانی دی اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر میسم تمار کی قربانی کو ہم کیا کہیں گے کہ براز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں, تو بندہ خدا اپنی جان قربان کر رہا ہے, سولی پہ چڑھ گئے, مگر اس نے مولا کائنات کے فضائل کو بیان کیا. اور اسے کہ حجری معمولی شخصیت نہیں ہے, بالکل میسم تمار سے ملتا جلتا معاملہ ہے. کمبر نے غلام مولا ہونے کی کم سزا نہیں برداشت کی, واقعا بڑی تحمت سے برداشت, بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا, مگر اس کے باوجود مولا کے فضائل بیان کیے, مولا کے بارے میں جو احادیث آئی ہے وہ سب کی سب بیان کی. مگر دوسری طرف, دوسری طرف برادران اہل سنت کے علماء ان میں بھی ایک معمول تعداد اور افراد کی کہ جنہوں نے مستقل کتابیں تاریخ کی مولا کے فضائل پر, جن کی بنیاد پر اب ڈاکٹر قاضی القادری صاحب کے قبیلے کے افراد جو مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں تو بڑے کھل کر بیان کرتے اور انہیں کسی قسم کا تکلف نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کا تقیہ ہماری کتابوں پر نہیں بلکہ وہ اپنی کتابوں کو دیکھ کے ان کو نظر آتا ہے. تو ان کے علماء نے ماشاء اللہ تو آگے مولا کے فضائل بیان کی, چاہے منصوبہ پروردگار سے کہیں, چاہے علی کی ذات کا معجزہ کہیں یا جو بھی نام دیں, مگر کتابوں کے اندر اتنی شخصیوں کے باوجود مولا کے فضائل بیان ہوئے لکھے گئے. اب اس کے بعد ہم سب میں اللہ کہہ دیں میں ابھی سن رہا تھا جو بیان کر رہے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر اپنی تقریر کے اندر, تو سمجھ گیا کہ واقعہ اگر انسان عظیم ہو اور حق کو تلاش کرنا چاہے تو اس طریقے سے بیان کرے گا. انہوں نے جملہ کہا پیغمبر اکرم کی حدیث کہ اگر کوئی پنجتن کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا اور اس کے بعد زندگی بھر روزہ رکھتا رہے, نماز پڑھتا رہے, وہ انسان وسل زندگی بھر وہ نماز پڑھے روزہ رکھے, لیکن اگر علی اور زہرا اور حسن اور حسین کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی, سارے روزے اس کے منہ پر مار دی جائیں گے. یہ وہ کہہ رہے ہیں ضرورت کے ساتھ کہہ رہے ہیں, تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کتابوں کے اندر ہی ملتا ہے, نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے اور واضح طور پر بیان کیا ہے. گویا نمازوں میں حسن و خوبصورتی آئے گی اس وقت جب دل میں محبت علی کے مطابق موجود ہو, اس کے بغیر نہیں آئے گی. اس نماز کے اندر وہ خوبصورتی آ ہی نہیں سکتی. اصل میں تو نماز کا تقاضا ہی صاحبانہ ایمان سے ہے, اس لیے کہ انہیں کی نماز کے اندر وہ حسن اور وہ جوہر موجود ہے جو پروردگار عالم کی نزدیک قابل قبول ہے, مگر نہ اس کے بغیر وہ نماز کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے, وہ روزہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے. اب آگے بڑھیے خصوصیت کے ساتھ جس کتاب کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ امام نسائی کی تعلیم ہے. امام نسائی کی تعلیم دیکھیے صحاح سکتا کی جو چھ کتابیں برادران اہل سنت کی, ان چھ کتابوں کے اندر بخاری تو سب کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری, اگرچہ وہ بھی کتاب کا نام نہیں, مؤلف کا وہ نام ہے جو ان کے علاقے سے نسبت رکھتا ہے, اور اسی کی وجہ سے ان کی کتاب کو بھی کہا گیا صحیح بخاری. مگر اس کے علاوہ صحیح مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد اور اس کے بعد سنن نسائی, ان چھ کتابوں میں سنن نسائی شامل ہے, اور سنن نسائی کے مؤلف امام نسائی نے اس کتاب کو تعلیق کیا ہے. چار پانچ جلدوں کے اوپر یہ کتاب موجود ہے. اگر آپ اس کتاب کے موضوعات کو دیکھیں تو اس کے اندر تو آپ کو زیادہ تر احکام سے متعلق موضوعات کی نظر آئیں گے, جو احادیث کی زیادہ تر کتابوں کا طریقہ کار, چاہے وہ برادران اہل سنت کی صاحب سکتا ہو اور چاہے ہمارے اصول اربعہ ہو. اگر آپ مثلا اگر ہماری کتابوں کو دیکھیں, ملا یادر, تہذیب, استفتاء, شیخ صدوق کو شیخ طوسی کی جو محنت, تہذیب اور استفتاء شیخ طوسی کی اور ملا یادر شیخ صدوق کی, یا کافی صاحب کافی کی الفلینی کی, اگر آپ ان کتابوں کو دیکھیں تو ان کے موضوعات وہی ہیں. یعنی آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے مستحد کا رسالہ مجھے کھول لیا, توجہ مسائل آپ نے کھول لیا, اس لیے اس کے بھی موضوعات اسی قسم کے, طہارت, نجاسات, وضو, غسل, تیمم, نماز, نماز جماعت, مبتلات نماز, روزہ, خمس, زکات, زکات کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے, خمس کن چیزوں پر واجب ہوتا ہے, حج, حج کب واجب ہوتا ہے, کس پر واجب ہوتا ہے, کیا کرنا پڑتا ہے, مناسب کیا ہوتے ہیں, یہ کون سا چیز آپ کو ملے, جہاد کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہے, کب واجب ہوتا ہے, امر بالمعروف کیا ہے, نہی عن المنکر کیا ہے, خرید و فروخت کے مسائل کیا ہے, نکاح کے مسائل کیا ہے, طلاق کے مسائل کیا ہے, یہ تمام سب چیزیں آپ کو جو مستحد کے رسالے میں ملتی ہیں وہ تمام کے تمام عنوانات آپ کو وہاں پر بھی نظر آئیں گے. جو ہماری احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ تمام موضوعات آپ کو ملیں گے. یہ ملا یادر کا بھی معاملہ ہے, تہذیب کا بھی ہے, استفتار کا بھی, کافی کے اندر معاملہ تھوڑا سا جدا ہے. اگر آپ کافی دیکھیں اس کے تین حصے ہو جاتے ہیں, اصول کافی, فروع کافی اور روضۃ الکافی. اس میں اصول کافی جو ہے وہ اصول دین سے متعلق کا موضوعات زیادہ ہے اس کے اندر. کتاب العقل والجہل, عقل کے بارے میں معصومین نے کیا کہا, جہل کے بارے میں معصومین نے کیا کہا, علم کے بارے میں معصومین نے کیا کہا, کتاب العلم, کتاب الحجت, ائمہ خود کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, معصومین کے بارے میں کیا ہے, معصوم نے خود فرمایا, تو تمام باتیں اس کے اندر. فضائل قرآن وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. الکافی کے پہلے حصے کے اندر جس کو اصول کافی کہا گیا, مگر پھر فروع کافی کے اندر یہی تمام موضوعات ہیں جو فقہ احکام سے متعلق, وہ سارے کے سارے احکام آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گے. اور اس کے بعد تو روضۃ الکافی, وہ تقریباً اصول کافی سے ملتا جلتا معاملہ ہے اس کا, مگر باقی ملا جاتا تہذیب استفتاء وہی شریعت کے احکام. اس لیے کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو احکام شریعت بہت مختصر بیان ہوتے ہیں. قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے ہارڈلی 500-525 آیتیں وہ ہیں یہ جو شریعت سے متعلق ہیں. اس کے اندر پروردگار نے ہیڈ لائنز قائم کی ہیں, عنوانات قائم کیے ہیں, نماز پڑھو کیسے پڑھو, کبھی کوئی ایک آدھ حصہ بیان کر دیا تو کر دیا کہ مثلا نماز کے اندر تکبیر بھی ہے اور مثلا نماز کے اندر سجدہ بھی ہے اور رکوع کا ذکر بھی آ گیا, تو سب اس میں رب العظیم کہہ کر, سب اس میں رب العلیٰ کہہ کر مثلا ذکر سجدہ آ گیا, کہ اس طریقے سے سجدے کے اندر تسبیح کیا کرو, روایات کی روشنی میں جس کو لنک کیا گیا. مگر اوور آل آپ کو تفصیل نہیں ملے گی, وضو تفصیل نہیں ملے گی, غسل تفصیل نہیں ملے گی, روزہ رکھنے کو دے والے کو مجھ سے آپ تم پر روزہ فرض کر دیا گیا, اب روزہ فرض کر دیا گیا اس کے اندر کریں گے دو تین چیزیں بیان کر دیں گے کہ بس جن سے تعلقات نہیں رکھ سکتے, اس کے علاوہ کھانا نہیں کھا سکتے, اور تفصیلات وہ سارے کی ساری احادیث کے اندر آئیں گے. تو پروردگار عالم نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے, تو اسی کے اندر پھر تمام تفصیلات. کہ جس طرح اخبارات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مین پیج کے اوپر ہیڈ لائنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد تفصیلات کے لیے لکھا ہوتا ہے بقیہ صفحہ نمبر بنا, کالم نمبر بنا, وہ تفصیل وہاں پر ملے گی, ہیڈ لائن یہاں پر ملے گی, تفصیل وہاں پر ملے گی. یہ شریعت کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے, قرآن مجید وہ ہیڈ لائنز ہے, اور بقیہ کہاں پر, بقیہ پیغمبر اکرم کی سیرت میں, بقیہ کہاں پر, مولا کی سیرت میں, بقیہ کہاں پر, پانچویں امام کی سیرت میں, چھٹے امام کی سیرت میں, بقیہ تفصیلات وہاں پر ملے گی. بالکل یہی معاملہ شریعت کے ساتھ پروردگار عالم نے رکھا. اب اس کے اندر جب ایسا ہے تو معصومین کی طرح جو طول و تفصیل بیان ہوئے وہ کہاں پر ہے, حدیثوں کی کتابوں کے اندر آئیں گے, یہ ہمارے کتابوں کے اندر بھی ہے, برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ہے. تو امام نسائی کی یہ جو تعلیم ہے سنن نسائی اس کے اندر بھی یہی زیادہ تر کوئی موضوع آپ کو نظر آئیں گے, مگر امام نسائی نے ایک اور کتاب مستقل تعلیم کی اور اس کتاب کا نام ہے خصائص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ. کہ مولا کے وہ فضائل جو مولا سے مخصوص ہیں, امیر المومنین علی کے وہ فضائل جو علی سے مخصوص, ان کے خصائص ہیں ایکسکلوسیولی ان کے لیے, ان فضائل کو انہوں نے تذکرہ کیا اس کتاب کے اندر جس کا نام ہے خصائص امیر المومنین. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر امام نسائی نے 194 احادیث کو جمع کیا, میری اصطلاح کے مطابق اس کا اردو ٹرانسلیشن موجود ہے, اگر جو میری نظر سے نہیں گزرا ہوا تو سب آؤٹ آف پرنٹ بھی نہیں اویلیبل ہے. اور اس کتاب کے عربی ورژن کو دیکھیں یا فارسی ورژن کو دیکھیں یا اردو ورژن کو دیکھیں تو میں خود نہیں دیکھتا ہے, لیکن بہرحال 194 احادیث آپ کو اس کے اندر نظر آئے جن میں بعض احادیث تکرار ہوئی ہیں, مقرر ان کو لکھا گیا ہے, اس لیے کہ راویوں کا سلسلہ مختلف ہے. اس لیے کہ اگر راویوں کا سلسلہ مختلف ہو, چار افراد نے ایک بات بیان کی ہو, دوسرے چار افراد نے اسی بات کو بیان کیا ہو, تیسرے چار افراد نے اسی بات کو بیان کیا ہو, تو ایک ہی حدیث جس کا متن ہے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے, بہت زیادہ اس کے ویٹیج کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. لہٰذا امام نسائی نے 194 احادیث اس کتاب کے اندر جمع کی, سلسلہ سند کے ساتھ جمع کی, اور پھر جمع ہی نہیں کی اس کے بعد انہیں بیان بھی کیا, اور بیان کرنے کی پاداش میں یہ چھ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سنن نسائی, اور اس کے معاملے کا تذکرہ ہو رہا ہے امام نسائی, اور امام نسائی کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ان کو قتل کیا گیا اور ان کو بہرحال اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ امام نسائی جو اتنی اسٹیبلش پرسنالٹی تھے, دیکھیں ان کی ولادت ہے 215 ہجری کے اندر اور وفات ہے 303 ہجری کے اندر, 80 سال سے زیادہ کے ہو چکے تھے جب ان کی وفات ہوئی ہے, شہادت جس کو آپ کہیں 80 سال سے زیادہ کے ہو چکے تھے, اور اس موقع پر اپنی زندگی کا آخری وقت وہ گزار رہے تھے مصر میں, ایجپٹ کے اندر, جب ان کی پرسنالٹی اسٹیبلش ہے, ایک بہترین عالم کے طور پر ان کو ریکگنائز کیا جا چکا ہے, یہ اپنی سنن نسائی لکھ چکے ہیں, علمی حلقوں میں معروف ہو چکی ہے, اتنی امپورٹنٹ شخصیت, مگر مصر سے تشریف لائے شام, اور شام کے علاقے میں آ کر جب انہوں نے مشاہدہ کیا, کہہ رہے یہاں کے رہنے والے یہ تو کس طریقے سے عداوت کا اظہار کرتے ہیں علی بن ابی طالب سے, جبکہ علی وہ ہے علم تھے, صاحب علم تھے, صاحب نظر تھے, تو جانتے تھے کہ علی کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کیا کچھ بیان نہیں کیا, اور یہاں کے رہنے والے جتنے بھی ہیں وہ کھلم کھلا بغض اور عداوت کا اظہار کر, یعنی شام کا علاقہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ علاقہ جہاں پر عداوت علی ابن ابی طالب پر باقاعدہ فروغ دیا گیا, جہاں سے وہ آرڈر آئے امیر شام کی طرف سے, امیر معاویہ کی طرف سے, کہ ہر نماز کے اندر علی کو گالیاں دی جائیں, باقاعدہ وہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ لا صلاۃ الا بلعن علی ابن ابی طالب, کہ نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر لعنت نہ کی جائے علی ابن ابی طالب پر, معاذ اللہ. ہاں, غور فرمائیے وہ جگہ کے جہاں پر مولا کو گالیاں دی جاتی تھیں, وہاں پر جب یہ امام نسائی پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے رہنے والے یہ تو عجیب عقیدے رکھتے ہیں اور یہ عجیب بخش کا اظہار کرتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب تعلیم کی اور خود کہا کہ اس کتاب کی تعلیم کا مقصد ہے نواسب کی ہدایت, کہ شاید اس کے ذریعے کچھ ناسبوں کی ہدایت ہو, کہ وہ کون جو محسن اسلام ہے, وہ کون جو محسن رسول ہے, وہ کون جو محبوب رسول ہے, اس کے خلاف اتنی غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے. لہذا انہوں نے اس کتاب کی تعلیم کی, اور کتاب کو مگر تعلیم ہی نہیں کیا, اس کے بعد اس کتاب کے مختلف حصوں کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا انہی شامیوں کے سامنے, اور شامی کیسے برداشت کر سکتے, ان کے لیے برداشت کرنا ہضم کرنا اتنا آسان نہیں تھا, لہذا انہی لوگوں میں سے جن کے سامنے وہ یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں, ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے علی کے لیے اتنے فضائل بیان کیے, آپ نے معاویہ کے لیے بھی کوئی کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی, یہ خود یہ امام نسائی کہ یہ کوئی میں خرابی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ آپ نے جو افراد میرا انداز جانتے ہیں معلوم بہت محتاط ہو کر گفتگو کرتا ہوں, مگر یہ آپ دیکھیے اردو ورژن جو سنن نسائی کا, اگر آپ اس کا مقدمہ اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر امام نسائی کی آلات لکھی, اس کے اندر ان کی وفات کا ریزن یہی لکھا ہوا, اور کسی بھی امام نسائی کی آلات پر جہاں بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان سب کے اندر یہ واقعہ آپ کو تقریباً ملے گا. امام نسائی جب مولا کے فضائل بیان کر رہے تھے تو سوال کیا کرنے والے نے کہ آپ نے علی کے رستے فضائل بیان کیے, مگر امیر شام کے کوئی فضائل بیان نہیں کیے, کیا ان کے لیے بھی کوئی کتاب لکھی ہے؟ اور امام نسائی نے جواب دیا اور ایسا لگتا ہے کہ بہت غصے کی حالت میں جواب دیا, کہ جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے تو ان کو پتا ہے ہیں کہاں کہ میں کچھ بیان کروں ان کے لیے دعا کروں, اگر خدا انہیں جہنم کی آگ سے مستثنی کرنا تو بڑی بات ہے, اگر وہ نجات پا جائیں تو بہت غنیمت ہوگا, ان کے بتائے کہاں. اور پھر اس کے بعد جب کسی نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا ان کے بارے میں مجھے فقط ایک حدیث یاد ہے جو پیغمبر اکرم نے بیان کیا, وہ کیا کہ یہ معافی اللہ اشفع اللہ بطنا, اے معافیہ کبھی تیرا پیٹ نہ بھرے, کبھی تیرا پیٹ نہ بھرے, اس کا بھی بیک گراؤنڈ, اس کا بھی پس منظر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے معاویہ ایمان لائے بظاہر, جس کو آپ ایمان کہیں اسلام کہیں جو بھی کہیں, مولا نے تو جملہ کہا تھا اس پر بھی کہ ماں اسلم بلاکن استسلم, کہ وہ لوگ اسلام قبول تھوڑی کیے ہوئے تھے, انہوں نے تو اسلام کی نقاب جاری کی, یہ فقط نقاب ہے اسلام, یہ اسلام تو نہیں تھا, مگر جو بھی ظاہری اسلام, اسلام کی نقاب فکر 8 ڈگری میں فتح مکہ, فتح مکہ کے موقع پر وہ جو زبردستی کا اسلام تھا وہ قبول کیا گیا, اور 8 ہجری کا تقریباً آدھا سال مکمل ہو چکا تھا فتح مکہ کے موقع پر, پھر 9 ہجری اور 10 ہجری 11 ہجری کی ابتدا میں پیغمبر اکرم کا وصال, یعنی 2.5 سال پیغمبر اکرم کی زندگی کا آخری حصہ, وہ وقت جب پیغمبر اکرم نے مکے میں آ کر یہ کہا کہ لا تدریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو برادران یوسف سے یوسف نے کہا تھا کہ جاؤ آزاد ہو تمہیں آزاد کیا, آج تمہیں سزا نہیں دی جاتی, اور یہی وہ حوالہ تھا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید کے اندر کہ یبنۃ الطلقاء امن الانصاف یبنۃ الطلقاء, کہ آزاد کردہ کی اولاد, یعنی تو وہ ہے کہ جس کے باپ کو آزاد کیا گیا تھا, اور حقیقت یہ ہے کہ اسے سولی پر لٹکایا جانا چاہیے تھا. اب آپ اور فرمائیے کہ یہ اسی دوران روایتوں کے اندر آیا کہ کسی موقع پر پیغمبر اکرم تشریف ابن عباس کہتے ہیں, ابن عباس کہتے ہیں میرے بچپن کا آدمی میں چھوٹا تھا, اور جو بچوں کا طریقہ ہوتا ہے نا پیغمبر اکرم تشریف لائے, ابن عباس کہتے ہیں میں چھپ گیا, جب میں چھپ گیا پیغمبر اکرم نے دیکھ لیا میری پیٹ پر ہاتھ میں, اور کہا ابن عباس جاؤ اور جا کر معاویہ کو بلا کر لوں, اور میں کیا میں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ پیغمبر بلا رہے ہیں, کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, کھانا کھا کر آؤں, اس نے بتا دیا کہ یا اللہ کے رسول یہ جواب دیا تاکہ واپس بلا کے آؤں, وہی جواب آیا کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, کسی دفعہ بلایا گیا کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, اور پیغمبر اکرم نے اس کے بعد معاویہ کے لیے بدعا کی, اور جملہ یہ تھا کہ لا اشبع اللہ بطنا, اے معاویہ کبھی اللہ تیرا شکم سے سیر نہ کرے, جس کا نتیجہ یہ ہوا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد امیر شام کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہوا کہ وہ کھانا کھاتے تھے اور کھاتے چلے جاتے تھے, یہاں تک کہ بعد کے اندر شاید ایجوکیشن ہو کہ اونٹ کھا جاتے تھے, مگر جملہ یہ ہوا تھا کہ کھانا میرے سامنے سے اٹھا لو, میں کھاتے کھاتے تھک چکا ہوں مگر میرا پیٹ نہیں بھرا, تو اس موقع پر امام نسائی نے جو جملہ کہا وہ یہ کہ لا اشبع اللہ بطنا, اللہ کبھی تیرا پیٹ نہ بھرے, بس مجھے اگر فضیلت پوچھو تو اس کو فضیلت مانتے ہو تو یہ فضیلت, ان کے شان میں پیغمبر اکرم کے حدیث تو یہ بیان کیا گیا, یہ بیان کر دیا انہوں نے, اس کے بعد کیا ہوگا جو مومنین ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ مشہور ہوں گے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی, لیکن کیا وہ شام والے وہ بھی اسی اسپیڈ کے ساتھ سن رہے ہیں, ایسا نہیں, کل کو اس کے بعد وہ جتنے احساس کے وہ چڑھ گئے, اور انہوں نے امام نسائی کی وہ رتبت بنائی ادم ہو کر کے پڑے, 80 سال زیادہ تو ایج ہو چکی تھی ان کی, بالکل انہیں روم جایا گیا, اور اس موقع پر اس بندے بتانا چاہ رہے مجھے لے گا تو موقع لے سکتا, اسی حالت میں مجھے میں چاہتا ہوں میرا دم مکے میں نکل, اور بات کرنے لگے فلسطین, تو یہاں فلسطین کے علاقے رام اللہ کے اندر ان کو دفن کیا گیا, اور یہ مکہ میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان انہیں دفن کیا گیا. اس بندے خدا نے وہ جو احادیث لکھی تھی وہ محفوظ رہ گئی, اس نے یہ قربانی دی, عالم اہل سنت ہوتے ہوئے قربانی دی, مولا کے شہدائی ہوتے ہوئے یہ قربانی دی, نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا سے اسے رخصت ہونا پڑا, مگر وہ کتاب رہ گئی, جب کتاب رہ گئی تو آنے والوں کے لیے حوالہ نہ ہو, اب جو بالغ عادی بننا چاہے نازی بننا چاہے اس کا کوئی لائے نہیں, مگر وہ اپرادھ جو شیعہ نازی ہو لیکن بہرحال مولا سے چاہنے والے بننا چاہے اور مطالعہ کرنے والے ہو پڑھنے والے, ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آسانی سے گزر سکے, تو انہوں نے جب دیکھا تو اس کے بعد وہ اپنے دل میں حب پیغمبر کی وجہ سے حب علی رکھنے پر مجبور ہوئے, اور ایمان کے وہ ادنا کا درجہ صحیح مگر انہوں نے اسے قبول کیا. اب دیکھیے واقعی کیا احادیث ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں, یعنی اس کے اندر آغاز ہی سبقت اسلام سے ہوا ہے. امام نسائی کہتے ہیں کہ مولا علی نے خود یہ کہا کہ وہ پہلا شخص جس نے پیغمبر اکرم کے ساتھ اسلام قبول کیا اور اعلان اسلام کیا وہ میری ذات کی, میں نے اسلام قبول کیا تھا, آپ نے سبقت اسلام کی ساری بحثوں کو ختم کر دیا اس کے اندر. کون پہلا اور کون چھیلا, ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں چھیلا, چھیلا سے مطلب آخری بات, کون پہلا اور کون آخری, بات ختم ہو, وہ بحث بھی کم نہ ہو, ختم ہو گئی, اس کی ضرورت بھی باقی نہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے روایتوں پر پورا سلسلہ ہے جو انہوں نے بیان کر دی, صرف اسی بات کو چار پانچ سلسلوں سے تو بیان نہیں. اس کے بعد آگے آپ بڑھ کر دیکھیں شام والوں کی اصلاح کے لیے جب انہوں نے لکھا تھا تو یہ والی روایت بھی لکھی اور ایک زائد سلسلوں سے لکھی, سعد بن ابی وقاص, یہ کچھ چھوٹا نام نہیں ہے, انہیں کے فرزند عمر سعد جنہوں نے کربلا کے اندر کمانڈر ان چیف کا رول پلے کیا, مگر سعد بن ابی وقاص ان کے بارے میں لکھا امام نسائی نے کہ سعد سے امیر معاویہ نے یہ کہا, کیا کہا کہ یا سعد ما منع کا اللہ کا سب ابا ترابی, سعد کیا معاملہ ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم علی کو گالیاں دو اور تم گالیاں نہیں دیتے, یہ امام نسائی لکھتے کہ سعد بن ابی وقاص سے معاویہ نے سوال کیا, ما منع کا اللہ کا سب ابا ترابی, تو کیا وجہ ہے میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں حکم دیتا ہوں اور تم علی کو گالیاں نہیں دیتے, تو اس موقع پر سعد نے کیا کہا, امام نسائی لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نے جملہ کہا کہ جب بھی میں وہ تین حدیثیں یاد کرتا ہوں جو پیغمبر نے علی کی شان سے کہی تھی میرے لیے ممکن نہیں رہتا کہ میں غلیظ زبان علی کے خلاف استعمال کروں, اپنی زبان علی کے خلاف استعمال میرے لیے ممکن نہیں رہتا. اچھا پھر امام نے معاملہ پوچھا کہ بتا وہ تین چیزیں کون سی, یہ علی کی حجات کا معجزہ ہے کہ دشمنوں نے بھی برقع بلوا کے حالانکہ گالیاں دینے کا حکم دے رہے ہیں مگر جیسے ہی کسی نے ذرا سے مطابق کر لیا وہ خود پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ حدیثیں کون سی ہیں, اشتیاق بڑا ان کا. اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص وہ کہتے ہیں کہ وہ تین حدیثیں ان کا نام کا ہے, نمبر ایک حدیث منزلت, حدیث منزلت, نمبر دو حدیث رایت اور نمبر تین حدیث کسا, یہ تین حدیث ہیں. تو حدیث منزلت کون سی, کہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم جب غزوہ تبوک کے موقع پر علی کو حکم دیتے ہیں کہ علی مدینہ میں رہنا ہے ساتھ نہیں چلنا ہے, اور علی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جائیں, میں تو میدان کا آدمی ہوں. پھر اس موقع پر پیغمبر رکھ نے کہا یا علی اما ترضا ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي, اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ساتھ کہتے ہیں کہ جب میں یہ حدیث سنتا ہوں یاد آتی ہے مجھے حدیث, میں کیسے غلط زبان استعمال کروں علی کے خلاف. اور اس کے بعد وہ دوسری حدیث کوٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دوسری حدیث حدیث رایت, رایت کہتے ہیں علم کو, یہ جب علم والی حدیث مجھے یاد آتی ہے میں اپنی زبان کو علی کے خلاف استعمال نہیں کر پاتا, کہ اس میں کیا تھا کہ مجھے خیبر یاد آ جاتا ہے جب خیبر کے موقع پر پیغمبر اکرم نے علی کو طلب کیا. اور تو آگے دوسرے سلسلے سے خود امام نسائی لکھتے ہیں, میں پھر کہتا ہوں کہ میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں, امام نسائی نے یہ نام لیے کہ خیبر کے میدان میں پیغمبر اکرم نے پہلے حضرت بکر کو بھیجا کہ جاؤ تم علم لے کر ٹرائی کرو, اور جب وہ ناکام آئے تو حضرت عمر کو بھیجا اور وہ ناکام آئے اس کے بعد کا پہلا وہ دین نہ رائے تھا غدن کرنارن رجولن کرنارن رائے رفت رابن یو حب اللہ و رسولہ و یو حب اللہ و رسولہ رسولہ, کہ اب میں علم اسے دوں گا کہ جو رجل ہوگا کرار ہوگا غیر برار ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. اور اس وقت خواہش سب کی تھی کہ شاید یہ علم ہمیں ملے, شاید یہ علم ہمیں ملے, مگر پیغمبر اکرم کا ادعونی علی علی کو بلا علی کو بلا. اور جب مولا تشریف لائے تو آنکھوں میں آنکھوں میں چشم نہیں, امام نسائی لکھ رہے ہیں کوئی واقعہ جو آپ نے سنا ہوا, لیکن لکھتے ہیں کہ آنکھوں میں اس وقت تکلیف تھی, درد تھا, پیغمبر اکرم نے اپنا لحاظ استعمال کیا, لگایا اسے ملا, جس کے نتیجے میں وہ تکلیف دور ہو گئی, تکلیف دور ہو گئی. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے کہا کہ ہے علی یہ علم تم لے کر جاؤ, اور علی کامیاب واپس پلٹ کر آئے. اور اسی سے متعلق آگے چل کر وہ ایک اور حدیث لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے اندر علی کے, مولا تو وہ نہیں لکھتے, وہ لکھتے علی کے اندر, امیر المومنین کے اندر, حضرت علی کے اندر ایک بڑی عجیب چیز لوگوں نے مشاہدہ کی. اور جب مشاہدہ کی تو علی سے ہی سوال کیا کہ یا علی آپ کے اندر ایک بڑی عجیب چیز ہم نے مشاہدہ کیا, کیا مشاہدہ کیا, کبھی مشاہدہ ہم نے یہ کیا کہ آپ سردی میں گرمی کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھی, اور کبھی گرمی میں سردی کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ظاہر کہ سردی کے لباس اپنے تقاضے ہیں, گرمی کے لباس کے اپنے تقاضے ہیں, کبھی کہ یہ کیا سوال ہے, ابھی کوئی سردی میں سویٹر پہنا ہوا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن سردی میں اگر کسی نے مطلب کا کرتا پہنا ہوا ہے اور سخت سردی ہے تو بات قابل فہم تو نہیں کہ کیا ایسی سردی نہیں لگ رہی. اب مولا سے جب یہ سوال ہوا, امام نسائی لکھتے ہیں کہ جب علی سے یہ سوال کیا گیا تو تو بظاہر علی مسکرا کر یہ جواب دیتے ہیں، کیا تم خیبر کے میدان میں موجود نہیں تھے؟ کہا کہ موجود تھے. کہا اس موقع پر جب پیغمبر مجھے علم دے رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کیجیے، اللہم اے پروردگار علی کو حر ازل حر والبرد، اللہم اغفر ازل حر والبرد، اے اللہ علی کو سردی اور گرمی کی اذیت سے معمول و محفوظ قرار دے. جس کے بعد سردی اور گرمی موسم بدلتے ہیں مگر موسم کے تغیر کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی قسم کا فرق میرے مزاج کے اندر نہیں آتا، میری طبیعت میں نہیں آتا. مولا کائنات اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا کہ یہ پیغمبر اکرم کی اس دعا کا اثر ہے. اچھا یہ تو دو حدیث ہے، تاکہ وہ تیسری حدیث، میں تیسری حدیث جب میں یہ یاد کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب قرآن کی وہ آیت نازل کی جیسے میں نے صلی اللہ علیہ کلام میں بھی پڑھا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سمجھنے کے جب میں یہ یاد کرتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب کیا کیا تھا پیغمبر اکرم نے، پیغمبر اکرم کو جب رات کو بلایا تھا اور ساتھ سے کسا رکھا تھا، اور وہ کون تھے؟ علی و فاطمہ اور حسن اور حسین کے سوا. ظاہر ہمارے پاس جو حدیث کسا کی روایت تفصیلی آئی ہے اس کا انداز الگ ہے، مختصرا انہوں نے اتنا بیان کیا. جب مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا، ممکن نہیں ہوتا میرے لیے کہ میں تمہاری بات مان کر مولا کے خلاف علی کے خلاف زبان استعمال کروں. اور یہاں پر پھر وہ آگے ایک اور حدیث جناب انہوں نے سنما، دیکھیے یہ شام والوں کے درمیان وہ پڑھ رہے ہیں، شام والوں کے درمیان پڑھ رہے ہیں، یعنی امام نسائی کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ شام والوں کے درمیان جو بغض رکھنے والے ہیں، گالیاں دینے والے ہیں، ان کے درمیان وہ حدیث لکھ بھی رہے ہیں اور لکھنے کے بعد پڑھ بھی رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اکرم کی زوجہ مولا کائنات کی وفادار حب اہل بیت جن کے دل میں تھی، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا یہ بی بی امام نسائی لکھتے ہیں کہ رابی کہتا ہے کہ زبردست پیا ہمارے درمیان تشریف لائی اور ہم سے سوال کرتی ہے، اور جناب ام سلمہ نے بڑے عجیب انداز سے سوال کیا، گویا متوجہ کرنا چاہ رہی، پوچھتی ہیں کہ سب کو بیکم رسول اللہ، کہ کیا تمہارے درمیان اللہ کے رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ اور بہرے کے نہیں دی جا رہی، پیغمبر اکرم کو گالیاں تو نہیں دی جا رہی. وہ سوال کرتے ہیں تو سب کو بیکم رسول اللہ، کہ کیا تمہارے درمیان اللہ کے رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ ہم اللہ کے رسول کو گالیاں دیں؟ کہا کہ پھر یاد رکھو میں نے خود اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ من سب کا علی ان کا سب بنی، کہ جس نے علی کو گالیاں دی اس نے علی کو نہیں خود مجھے گالیاں دی. اب یہ جناب ام سلمہ کی روایت جس طریقے سے امام نسائی نے لکھی اور اس کا نتیجہ کیا ہو، کہ ظاہر ہے انہیں شہادت کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ افراد گزرے ہیں. اسی کتاب کے اندر آپ کو وہ حدیث بھی ملے گی، بس دو تین حدیثوں کے حوالے اور اس کی بات کو آج کی حد تک مکمل کر دوں. اس کے اندر وہ کہتے ہیں وہ پیغمبر اکرم کا مشہور جملہ کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر جو دروازے کھلتے تھے ان میں دیگر صحابہ کرام بھی دروازے تھے. پیغمبر اکرم کے زمانے میں جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی، آج جنہوں نے زیارتیں کی ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جدید کنسٹرکشن کے اندر تو بہرحال پیغمبر اکرم کی مسجد ہی کے اندر وہ تمام حجرے بھی شامل ہو گئے، اور پیغمبر اکرم کا حجرہ جناب سیدہ کا حجرہ یہ مسجد کے اندر، مگر یہ ماڈرن کنسٹرکشن ہے. جس زمانے میں پیغمبر اکرم کے زمانے میں جب یہ مکانات تعمیر ہو رہے تھے، حجرے بن رہے تھے، تو حجروں کا انداز یہ تھا کہ ان کے دروازے کھلتے تھے مسجد کے اندر، مولا کا دروازہ بھی کھلتا تھا اور اسی طرح سے دوسرے صحابہ کرام ان کے دروازے بھی کھلتے تھے. اور ایک موقع پر پیغمبر اکرم یہ حکم دیتے ہیں، امام نسائی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ حکم دیا کہ سارے دروازے بند کیے جائیں اور صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا. جب یہ حکم دیا گیا تو اس کے بعد بہت سے افراد آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، جی میں گوئیاں ہونے لگیں. اس موقع پر پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے اور فرمایا پیغمبر اکرم نے، امام نسائی کوٹ کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ حکم دیا تھا کہ علی کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے گئے. یاد رکھو میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی دروازے کو کھلا رہنے دیا نہ کسی کو بند کروایا. جس دروازے کے بند کروانے کا حکم خدا نے دیا اسے بند کروایا، جس کے کھلا رکھنے کا حکم دیا اسے کھلا رکھوایا. میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے غور فرمایا، یعنی یہ حدیث اس کا آنا ہماری کتابوں میں بہت امپورٹنٹ ہے, مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے امام نسائی کے قبیل کے افراد جب اسے اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں, یہ بہت زیادہ ایک اہم چیز بن جاتی ہے. اسی طریقے سے کتنی ہی احادیث آپ کو نظر آئے ضمن جناب سیدہ کے بظاہر بعض جگہوں پر بیان ہوئے, وہ مشہور حدیث کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس کتاب کے اندر آپ کو نظر آئے گی. وہ حدیث جو امام عطا ہوئے حسین کے بارے میں کہ ہما ریحانہ تھے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں میرے لیے پھول ہیں جو پروردگار عالم نے میرے لیے بھیجے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. پیغمبر اکرم کی حدیث اس کے اندر نظر آئے گی. الحسن اور حسین سید شباب عالی جنت, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, یہ حدیث بھی آپ کو اس کتاب کے اندر نظر آئے گی. اور کتنی ہی حدیثیں, صرف اگر آپ حدیث ولایت یہ حدیث غریب من کنت مولا ہو بہاد علی مولا وہ اگر آپ دیکھیں وہ بھی آپ کو اس حدیث کتاب کے اندر ملے گی, اور ایک دو سلسلوں سے نہیں 14-15 سلسلوں سے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. حد یہ ہے کہ قدیر کے واقعے کے ذیل میں تو نقل کیا ہی ہے, قدیر کے واقعے کے علاوہ بھی نقل کیا ہے. قدیر کے واقعے تو لکھتے ہیں کہ نزل قدیر الخم, کہ پیغمبر اکرم نازل ہوا پہ رکے قدیر الخم کے میدان میں, لوگوں کو بلایا جو آگے چلے گئے, ان کو پیچھے بلایا, پیچھے رہنے والوں کا انتظار کیا جو وہیں پر تھے ان کو روکا, اور اس کے بعد پیغمبر اکرم اللہ کی حمد و ثنا کی, اور اس کے بعد علی کا ہاتھ تھام کر یہ اعلان کیا کہ من کنت مولا فاز علی مولا. اس حد تک واضح طور پر انہوں نے جملے استعمال کیے, پیغمبر اکرم فرماتے جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اللہم وال من والا و آد من آد, اے پروردگار تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. ملے گی حدیث آپ کو اس کے اندر. تو میں گزارش کرتا اس سے ہٹ کر بھی, غدیر کے واقعے سے ہٹ کر بھی انہوں نے لکھا کہ جب مولا کو بھیجا تھا یمن تبلیغ کے لیے, پیغمبر اکرم نے ایک اسپیشل ٹاسک مولا کائنات کو دیا یمن کا, جس کی وجہ سے یمن کے لوگ آج تک مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں. یہ عجیب ہے واقعی کہ آج بھی یمن اس انداز کا نہیں کہ آپ کا ایک قوم والا معاملہ ہو, اس کا انداز کا نہیں کہ نجب والا معاملہ ہو, لیکن بہرحال یمن ولایت علی کا سینٹر, محبت مولا کا سینٹر, اور وہاں لوگوں کے درمیان جو اسلام پہنچا ہے وہ مولا کائنات کے ذریعے سے پہنچا ہے, لہذا اس کے اثرات ہیں. اب مولا کائنات جب وہاں سے واپس آ رہے تو وہاں پر مولا کائنات کچھ اور افراد بھی تھے وہ بھی واپس آ رہے, ان میں سے بعض افراد کو مولا کی بعض باتوں سے کچھ اختلاف ہوا. لیکن مولا کی باتوں سے اختلاف کرنے والے کم تو نہیں ہیں, پیغمبر اکرم سے بھی اختلاف کرنے والے کم نہیں ہیں. پیغمبر اکرم مال غنیمت تقسیم تقسیم کر رہے تھے اور کسی نے اعلان کیا, نعرہ لگایا العدل العدل العدل, اللہ کے رسول عدل کیجیے عدل کیجیے عدل کیجیے, جس پر پیغمبر اکرم ناراض بھی بہت ہوا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی عدل کرنے والا ہے, یعنی یا میں عدل کروں گا یا جو میرا فالوور ہے وہ عدل کرے گا, کیا مجھ سے ضرور کی توقع کرتے ہو. مگر یہ بھی ہوا. اب مولا کائنات جو پیغمبر اکرم کے وارث ہیں, ظاہر ان کی سیرت مولا کے بارے میں کہا گیا کہ پوتے نا پھر معراج میں شدت سے عدل, علی کو معراج میں قتل کیا گیا ان کی عدالت کی شدت کی وجہ سے, یعنی بہت سے ایسے ہیں جو قتل ہوئے اپنے ظلم کی شدت کی وجہ سے, مگر علی قتل ہوئے اپنی عدالت کی شدت کی وجہ سے. اب وہ علی ان کی بات باتیں بات سنا گا اور گزری گئی. تو انہیں میں سے ایک صاحب آئے پیغمبر اکرم کے پاس, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سفر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ناگوار گزرا, اچھا نہیں لگا. وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے جب یہ کہا تو پیغمبر اکرم کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور اس نے جو امام نسائی کوٹ کر رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس موقع پر کہا فریدا, راوی کو مخاطب کیا گیا فریدا تجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں مومنی پر ان کے نفس و نظر اولویت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. اب یہ اللہ کے رسول بالکل بلا یقیناً اللہ کے رسول آپ رکھتے ہیں, تاکہ تم یاد رکھنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ جملہ حدیث غدیر کے ذہن میں حدیث سنیت میں انہوں نے لکھ دی کہ پیغمبر اکرم نے خطبہ غدیر کے اندر یہ اشارہ فرمایا کہ انی طرف توفیق و مسکن لائی, کہ لوگوں یاد رکھنا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے فطرت میرے اہل بیت. بہت سے افراد سوال کرتے ہیں, بہت سے افراد پوچھتے ہیں کہ واقعی پیغمبر اکرم نے اتنا واضح کر کے کیوں بیان نہیں کیا, اس سے زیادہ کیا واضح کریں, اس سے زیادہ کیا واضح کریں پیغمبر اکرم, اتنا واضح کیا کہ کہنے والوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہنے کی بظاہر بیان کریں, اتنا تو واضح کیا. اب اس کے بعد اگر کوئی الزام ہے تو پیغمبر اکرم پر تو نہیں آ سکتا, مولا پر تو نہیں آ سکتا. اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنا حساب کرے, وہ اپنے آپ کو معاشرے کی منزل سے گزارے, وہ اپنا احتساب کرے کہ نہیں ماننے والا کیوں نہیں ماننا, ورنہ جو حق کو تسلیم کرنے والے ہیں حق کو قبول کرنے والے ہیں ان کے معاملے معاملہ بہت روشن ہے. پروردگار عالم نے اس معاملے کو مخفی نہیں رکھا ہے, پروردگار عالم نے اسے موجودہ طور پر آشکار کیا ہے تاکہ اگر کوئی گمراہ ہونا چاہے تو اپنی مرضی سے گمراہ ہو, اور اگر کوئی ہدایت کے راستے پر رہنا چاہے تو اپنی مرضی سے رہنا چاہے, رہ سکے. پروردگار واضح طور پر فرماتا ہے ان ہدیناہ السبیل اما شاکر اما کفورا, سورہ دہر کے اندر, کہ ہم نے یقیناً راستہ دکھا دیا. اب اس کے بعد لوگوں کی مرضی ہے, چاہے وہ شکر کرنے والے بنے چاہے وہ کفر کرنے والے بنے. ہم نہ انہیں شکر پر مجبور کریں گے نہ انہیں کفر پر مجبور کریں گے. جو شکر کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے شکر کے راستے پر آئے, اور جو کفر اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے جا کے کفر پر جائے. پروردگار عالم کی طرف سے کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں. جو نفاق کو اپنے دل میں بسا چکا ہے, تو اسی کتاب کے اندر امام نسائی نے وہ حدیث بھی لکھ دی, وہ حدیث بھی جس میں پیغمبر اکرم کا یہ فرمان علی شان واقعہ, کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی, تجھ سے محبت کرے گا تو مومن اور تجھ سے نفرت کرے گا تو منافق. مجھے تو خود مولا نے نجل بلاغ کے اندر یہ ارشاد فرمایا, اسی جملے پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں, کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کی ناک پر ضرب لگاؤں, اسے لہو لہان کر دوں, زخمی کر دوں, اور اس کے بعد اس سے کوئی پوچھے کہ کیا اب علی سے نفرت کرتے ہو, اس کے بعد بھی مجھ سے نفرت نہیں کرے گا, وہ اس کے بعد مجھ سے کبھی بجنے رکھے گا, اور اگر میں منافق کو نواز دوں اور ساری دولت اس کو دے دوں, اس کے بعد بھی وہ مجھ سے محبت کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ پیغمبر اکرم کو پہلے دن سے فیصلہ ہے کہ علی تجھ سے محبت کرے گا تو مومن, اور تجھ سے نفرت اور دوست رکھے گا تو منافق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بار الہ جواب محمد و آل محمد کا اس کلیم توسل کو اپنی بات میں قبول کرنا. اے پروردگار, مولا کی محبت اور ولایت کے عقیدے کے ساتھ دنیا سے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور اے پروردگار, جو محبت علی ولایت علی کا تقاضا ہے, علی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار, اس سلسلہ ولایت کے آخری تاجدار ہمارے زمانے کے امام امام عصر و زمانہ کے ضرور متعاجی فرما, اور پروردگار سے دعا محمد و آل محمد کا غیبت کے زمانے میں الگ سے ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم ان کے عمل و انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت
تمتعه فيه.